السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلائے اور ہمیں ان کے ساتھ جمع فرمائے. فہم القرآن بأسلوب السؤال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن اے کوسچن اینڈ آنسر اپروچ، دورہ قرآن بائے کیو این اے، سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن کی سیریز میں آج پارہ نمبر 4 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھے پارے کی پہلی آیت سے متعلق سوال ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 92، لن تنالوا تنفقوا مما تحبون، تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. اس پر صحابہ نے عمل کیسا کیا؟ سمپلی از دیٹ، کیونکہ ہمارے لیے وہی موٹیویشنل سٹارز ہیں، ایمان کے وہ روشن مینارے کہ جن کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے اصحاب رسول کے ایمان کو ماڈل قرار دیا کہ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے. اور ایمان کی ایک خوبصورت گواہی مال کی محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور صرف کھلا چھٹا، تھوڑا کم ہلکا نہیں، بلکہ وہ اس میں سے جو دل کے بہت قریب ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو. فرمایا تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کرو گے، ہرگز حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. آپ میں سے کوئی ہیں ایسی؟ وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھیں جو مدینہ میں اصحاب حیثیت میں سے تھے. الحمدللہ بہت سے اہل خیر، اصحاب مال، بہت سے اہل فضل ہوں گے. سبحان اللہ، یہی آیات جب وہ سنتے تو کیسے عملی میدان میں آگے بڑھتے اور جیت جاتے، یعنی سب سے آگے بڑھ جانے والے. آج کئی دینی پروجیکٹس، عظیم الشان منصوبے صرف فائنینشیل فنڈز کی وجہ سے سلو یا رکے ہوئے ہوتے ہیں. سوچیں کہ اہل مال اگر ان کی سرپرستی کریں اور اگر ان کو اپنی ترجیح بنا لیں اور اپنے پسندیدہ مالوں کو پاسورڈ لگانے کے بجائے اللہ کی راہ میں کھول دیں تو آج بھی اسلام کو وہی غلبہ، وہی ترقی، کامیابی نصیب ہو سکتی ہے. یہ ہمارے لیے اسی لیے رول ماڈل ہے. جب سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے، جو مدینہ میں اصحاب حیثیت میں سے تھے، یہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تشریف لائے، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، احب مالی الیہ بیرہا، میرا سب سے پسندیدہ مال وہ بیرہا باغ ہے، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے. یاد رہے کہ ان کا خلوص سے دیا وہ تاریخی کنواں، وہ باغ آج مسجد نبوی کا صحن ہے. سبحان اللہ، خلوص سے، دل سے، پسندیدہ ترین چیز جب رب کی راہ میں دی جاتی ہے، رب یوں قبول کرتا ہے کہ آپ کے مال سے لگے فرش پر سجدے ہوتے ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، آنسو بہتے ہیں، آسمانوں پہ آپ کے نام کی گواہیاں لکھی جاتی ہیں، مغفرت کی، درجوں کی بلندی کی. یہ باغ اب مسجد نبوی کا حصہ بن چکا ہے. ریکارڈز کے مطابق باب فہد سے داخل ہونے پر بائیں جانب قریب دو ستونوں کے درمیان جو حصہ ہے وہ بیرہا کی جگہ تھی اور آج مسجد نبوی کا حصہ بن گئی. وقت بھی یہ دور نبوی کے مشہور کنویں میں سے ایک تھا. اس کا پھل بہت عمدہ، اعلیٰ، ذائقے دار اور نایاب، اور اس کے چشمے کا، اس کے کنویں کا پانی بہت میٹھا، ٹھنڈا. لوکیشن سب سے اعلیٰ، پرائم لوکیشن، لوگ اس کے پھل کا سال بھر انتظار کرتے، یہاں آنے کی دل میں آرزو رکھتے کہ ایک بڑی ہی مثالی جگہ تھی. اور سبحان اللہ، میں کہتی ہوں کہ ایسا باغ ہو اور مسجد نبوی کے سامنے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست لگتی ہو تو کس کا جی نہ للچائے. آج بھی آپ کو پتہ ہے وہ حرم کے سامنے جس ہوٹل کے کمرے سے حرم کا ویو آتا ہو، اس کی خواہش ہر دل میں ہوتی ہے. آئے اور کہتے ہیں کہ ان احب مالی الیجا بیرہا انہا صدقت للہ ارجو برہا وذخرہا عند اللہ فسعہا یا رسول اللہ حیث اراک اللہ. اور یہ خرچ کا انداز دیکھیں کہ آپ جہاں بہتر سمجھتے ہیں اسے خرچ کیجئے. اے اللہ کے رسول، یہ مجھے بہت محبوب ہے، میں اللہ کے رستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا ثواب اور اجر پانے کی امید رکھتا ہوں، آپ جہاں مناسب خیال کریں خرچ کر دیں. لٹرلی میں گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کی تعمیر کے حوالے سے جب یہ سنتی ہوں، جب مجھے یہ سہولت دی جاتی ہے نا کہ اس پورے پروجیکٹ میں جس جگہ ضرورت ہے آپ اس جگہ خرچ کریں، تو لٹرلی آئی فیل فری کہ میں اس کو حق کی جگہ پہ ادا کروں. لیکن جہاں مجھے یہ پابند کر دیا جاتا ہے کہ صرف پانی میں لگائیں، صرف مسجد میں لگائیں، صرف اس جگہ میں لگائیں، تو وہاں ایک بہت بڑی قید اور شرط ہوتی ہے. سبحان اللہ، جب میں یہ الفاظ پڑھتی ہوں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ اس کو جہاں بہتر چلیں، زعہا حیث اراک اللہ، اللہ کے رستے میں جہاں بہتر سمجھیں اس کو لگا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخ بخ ذالک مال رابح، بہت خوب بہت خوب، یہ بہت نفع بخش مال ہے. یعنی جب نیت یہ ہو اور اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہو تو نفع کتنا زیادہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب غربا ان کے اپنے اقربا ابو طلحہ کے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ کر دیا. سبحان اللہ، ہوتے ہوتے وہ مسجد نبوی کا حصہ بن گیا. یہ ہوتا ہے پسندیدہ مال جب رب کی راہ میں دیا جائے، اللہ اس کو دنیا میں بھی کیسے مقبولیت کی معراج پہ پہنچاتا ہے. اللہم اجعلنا من الذین ینفقون مما یحبون فی سبیلک، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو اپنے بہترین مال کو تیری راہ میں خرچ کرنے والے ہوں. اور یہی نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا، اچھا اس سے پہلے جو ان کا ذاتی تھا وہ تو اللہ کی راہ میں دے چکے، پھر یہ آیت نازل ہوئی، اب جس کے پاس کچھ نہیں بلکہ وہ غنیمت میں جہاد کے بعد اب ایک انعام کے طور پر چیز ملی ہے، وہ بھی بڑی محبوب ہوتی ہے اور یادگار ہوتی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی، وہ جو مجھے حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کے نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اسے صدقہ کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کا بہترین طریقہ بتایا کہ اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو. سبحان اللہ، عمر رضی اللہ عنہ نے وقف کر دیا. وقف کا یہ طریقہ بھی بڑا عمدہ ہے کہ اونرشپ اپنے پاس رکھی جائے اور اس کا مصرف جو ہے یا اس کا فائدہ وہ عام کر دیا جائے، تو اس سے ہوتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی سیفٹی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک خدمت کا مرکز بھی بن جاتا ہے. الحمدللہ، گرلز اسکلز فاؤنڈیشن اس کے عظیم ترین مفاد کی خاطر اور دنیا بھر میں اس کی برانچز بڑھانے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ادارہ اپنی ملکیت خود ہوگا، فاؤنڈر کی یا کسی ڈونر کی اس میں کوئی اونرشپ نہیں ہوگی. یہ اللہ کا گھر ہے اور امت کے عظیم ترین مفاد کے لیے کام کرتا رہے گا. ربنا تقبل. اسی طرح اور بھی متعدد صحابہ نے اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی. کیا آپ میں سے کوئی اس پر آج عمل کرے گی؟ سنتے ہی اپنی پسندیدہ چیز، سبحان اللہ، اور یہ ادارہ بھی گواہی ہے. یہ جو تعمیر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں یہاں تک پہنچی. میری کتنی بہنوں نے اپنے جو چھوٹے موٹے پلاٹ، زیورات، جمع پونجی تھی وہ اس میں لگائی، اور اب بھی اپنی تکمیل کے لیے وہی آئیں بہنیں بیٹیاں تلاش کر رہا ہے. اٹھیے اور شامل ہو جائیے. اور یہ جو مما تحبون ہے نا، اس میں مما بھی اہم ہے. مما اصل میں دو حصوں سے بنا ہے، من اور ما. من کو ما کے ساتھ پڑھتے ہوئے مدغم کر دیا جاتا ہے، اسی لیے لکھنے اور پڑھنے میں مما تشدید کے ساتھ ہے. اور اس میں جو خوبی اور باریکی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما تحبون، یعنی من یہ تمیز کے لیے ہے، یعنی بعض، کچھ، ساری پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ ضرور دے دیجئے، البر کے مرتبے کو پہنچ جائیں گے. اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اچھی چیز صدقہ کی جائے، کیونکہ تحبون ہے، یہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹی، کم تر یا اسی طرح استعمال شدہ چیز صدقہ نہیں کر سکتے اور اس کا اجر نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ جو نیکی کی معراج ہے، حقیقی اور کامل نیکی ہے، البر، وہ پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. और ये उसका करम है कि उसने महबूब चीज़ों में से कुछ खर्च को भी कामिल नेकी करार दे दिया, क्योंकि सारा नहीं बल्कि मिम्मा तुहिब्बून फरमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूद ने याकूब अलैहिस्सलाम पर क्या इल्ज़ाम लगाया और कुरान ने उसका क्या जवाब दिया। यहूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के सिलसिले में ये एतराज़ करते थे कि ये पैगंबर ख़ुद को मिल्लत इब्राहिमी की इत्तेबा का दावेदार बताता है और ऊँट का गोश्त खाता है, जबकि ये गोश्त मिल्लत इब्राहिमी में हराम है। अल्लाह ताला ने उसका जवाब सूरह आले इमरान की आयत 93 में दिया, كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين। खाने की हर चीज़ बनी इसराइल के लिए हलाल थी, मगर जो इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने आप पर हराम कर ली इससे पहले कि तौरात उतारी जाए। कह दे तो लाओ तौरात, फिर उसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। मैंने फरमाया कि तौरात के उतरने से पहले तो सब चीज़ें हलाल थी, फिर मिल्लत इब्राहिमी में कैसे हराम हो सकती हैं। अगर अपने दावे में सच्चे हो तो तौरात में दिखा दो, वरना अल्लाह पर इस किस्म के बहतान गढ़ने से बाज रहो। अल्लाह ने फरमाया कि यहूद का दावा गलत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन में ये चीज़ें हराम नहीं थीं। अलबत्ता बाज़ चीज़ें याकूब अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने ऊपर कंट्रोल की थीं, जैसे मुसनद अहमद में इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अनुमा के हवाले से है, यहूद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए। उनमें से एक ये था कि खाने की वो कौन सी चीज़ें थीं जिन्हें याकूब अलैहिस्सलाम ने तौरात नाजिल होने से पहले अपने ऊपर हराम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ये दिया कि इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम जब सख्त बीमार हो गए थे, उनकी बीमारी बहुत तूल इख्तियार कर गई, तो उन्होंने ये नज़र मानी थी कि अगर अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा दे तो वो अपने पसंदीदा खाने और मशरूब तर्क कर देंगे। और उनका पसंदीदा खाना ऊँट का गोश्त और पसंदीदा मशरूब ऊँट का दूध था। ये बात सुनकर यहूद ने आपकी तस्दीक की। आपने फरमाया, ए अल्लाह तू इन पर गवाह हो जा। तो याकूब अलैहिस्सलाम का ख़ुद अपने ऊपर हराम करना या तो बीमारी की वजह से बतौर परहेज़ या बतौर नज़र मन्नत जिसे कहते हैं, बतौर नज़र या मन्नत था, और जो उस वक़्त तक पाबंदी नहीं थी। अलबत्ता इस्लाम में हलाल को अपने ऊपर हराम करने की पाबंदी है, जैसे लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। अलबत्ता बतौर परहेज़ इलाज या इसी तरह एहतियात या पसंद के छोड़ा जा सकता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में से कुछ नापसंद होता तो आप ऐब और खामी जिक्र करने के बजाय सिर्फ खाना छोड़ देते। तो अगर कोई पर्सनल चॉइस में छोड़ देता है किसी चीज़ को तो खाने का लाजमी हुक्म तो नहीं है। यहूद ने इसे अजीब व गरीब रंग दिया और अंबिया पर झूठ बांधा। अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया, सूरतुल अनाम में भी है आयत 146,
वअला लजीना हादू हर्रमना कुल्लजी ज़ुफुर ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون।
और उन लोगों पर जो यहूदी बन गए, हमने हर नाखून वाला जानवर हराम कर दिया और गायों और भेड़ बकरियों में से हमने उन पर दोनों की चर्बियाँ हराम कर दी, सिवाय उसके जो उनकी पुश्तें या अंतड़ियाँ उठाए हुए हों या जो किसी हड्डी के साथ मिली हो, ये हमने उनकी सरकशी की जजा दी और बिला शुबा यकीनन हम सच्चे हैं। उन्होंने अम्बिया की तकजीब की तो अल्लाह ताला ने बतौर सज़ा उन पर कुछ हलाल को भी हराम कर दिया, जैसे अन्निसा 60 है,
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا।
तो जो लोग यहूदी बन गए उनके बड़े जुल्म ही की वजह से हमने उन पर कई पाकीज़ा चीज़ें हराम कर दीं जो उन पर हलाल की गई थीं, और उनके अल्लाह के रास्ते से बहुत ज़्यादा रोकने की वजह से। तो मालूम हुआ कि ये जो अंबिया पर इल्ज़ाम था ये असल में उनके अपने कारनामे थे, जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने उन पर पाबंदियाँ लगाईं और उन्होंने उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तकजीब का ज़रिया बना दिया, अलायाज़ु बिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का शहर के दूसरे नाम कौन से हैं। एक तो मक्का है, इसके अलावा यहाँ किताब में मैंने सिर्फ नाम पेश कर दिए हैं, आप आयात भी पढ़ सुन लीजिए। مکہ معظمہ کو کئی دوسرے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک ام القرا جو انعام 92 میں آیا،
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا.
اور اسی طرح ایک نام بکا، یہ تاریخ میں زیادہ مشہور ہے، آل عمران 96 ہے،
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ.
اور شہر کعبہ، کعبہ بھی قرآنی نام ہے. مائدہ 97 ہے،
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَالْقَلَائِدِ.
اور بیت العتیق، یہ حج 29 میں آیا ہے،
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
یہ کعبہ کے مختلف نام، مکہ شہر کی اس میں مناسبت. نیکسٹ کوسچن ہے، غزوہ احد کب ہوا اور اس میں مسلمانوں کی اور کفار کی تعداد کیا تھی؟ جب ہم تفصیلی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اس بارے میں چونکہ اس کا ذکر آیا ہے تو یہ تفصیل سامنے آتی ہے. غزوہ احد شوال 3 ہجری کو ہوا. غزوہ بدر میں ذلہ تامیز شکست، 70 آدمی قتل اور 70 قید ہونے کے بعد مشرکین نے جوش انتقام میں مدینہ پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا اور ارد گرد سے مختلف قبائل کو جمع کر کے 3000 کا مسلح لشکر لیا اور جبل احد کے قریب آ کر ٹھہر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، بعض نے مدینہ میں رہ کر لڑنے کا مشورہ دیا جبکہ بعض پرجوش نوجوانوں نے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے میدان میں نکل کر لڑنے پر اصرار کیا. آپ ان کی رائے کے مطابق 1000 کی جمعیت لے کر باہر نکلے مقام شوط. یہاں منافقین کے سردار عبداللہ بن ابئی نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ پلٹ گیا. اس پر بعض مسلمانوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے. ظاہر منافقین کی اصلیت کا سب کو تو پتہ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ آگے بڑھے اور احد کے قریب وادی میں فوج کو آراستہ کیا. اسلامی فوج کی پشت پر جبل احد تھا اور ایک جانب ٹیلے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں تو پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں. مگر ان میں سے اکثر لوگ کفار کو پسپا ہوتے یعنی پیچھے ہٹتے دیکھ کر نیچے اتر آئے. جب دیکھا کہ کفار کی ایک دفعہ شکست ہو گئی ہے تو انہوں نے چھوڑنے میں جلدی کی، گھاٹی کو چھوڑ دیا جس سے مشرکین کو پیچھے سے حملہ کرنے کا موقع مل گیا. اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، سر اور پیشانی مبارک بھی زخمی ہوئے. آخر کار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دوبارہ جمع ہوئے جس سے میدان کا نقشہ بدل گیا اور دشمن کو ناکام ہو کر لوٹنا پڑا. لیکن تھوڑی سی بشری غلطی، کہ آخر صحابہ بھی انسان تھے، اور تھوڑی سی جلد بازی جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، قرآن میں اعلان اتارا جیسے آل عمران 152 ہے،
وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ
اور وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ ابھی بھی صحابہ کے اس معاملے جس کو اللہ نے معاف کر دیا اور اپنے فضل کا اعلان کر دیا ابھی بھی بغض رکھتے ہیں، صرف اس بنا پر کہ ان میں تو مال کا لالچ تھا، ان میں تو یہ، ان میں تو وہ. ایک چیز جس کو اللہ نے معاف فرما دیا، اور انسانی غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. نیکسٹ کوسچن ہے، نفع اور نقصان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اختیار ہو سکتا ہے؟ آل عمران 128 ہے،
لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون.
تیرے اختیار میں اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں، یا وہ ان پر مہربانی فرمائے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہیں. اس سے بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نبی یا ولی کا کسی کے نفع اور نقصان، فتح اور شکست میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، سب کام امر ربی سے ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے، وہ کافر جس کا ظلم انسانوں اور عالم اسلام پر عیاں ہو گیا ہو، کیا اس پر لعنت کی جا سکتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد یہ دعا کرتے، اے اللہ فلاں فلاں پر لعنت فرما، آپ نام لے کر بد دعا کرتے، لعنت فرماتے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یہی آل عمران 128، لیس لک من الامر شیء، تیرے اختیار میں اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں کہ اللہ ہدایت دے دے تو آپ کو کیا معلوم، خبر اللہ اسے توبہ کی توفیق بخش دے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کافر کا نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں، البتہ عام کفار پر، ان جنرل کافروں پر لعنت درست ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. نیکسٹ کوسچن ہے، کچھ باتوں کو دل میں رکھ لینا، کچھ باتوں کو منہ پر کہہ دینا، کیا یہ دل کی صفائی کی علامت ہے؟ اور عام طور پر اسے سمجھا جاتا ہے کہ دل کی بڑی صاف ہے، جو منہ میں آئے سب کے سامنے کہہ دیتی ہے اور دل میں نہیں رکھتی. از اٹ رائٹ ان دا لائٹ آف شریعہ؟ بلکہ قرآن کی آیت دیکھیں، آل عمران 134،
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين،
اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ باتوں کو دل میں رکھ لینا، غصے کو پی جانا ایمان والوں اور نیک لوگوں کی صفت ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ دل کی بڑی صاف ہے، ہر بات منہ پر کہہ دیتی ہے، یہ اچھی صفت نہیں ہے. اپنی عادات کو، اپنی سوچ کو بدلیں، قرآن کے مطابق کریں. سبحان اللہ، یہ پارہ جہاد، قتال فی سبیل اللہ سے متعلق ہے، اور اصحاب رسول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی تصویر ہے. اس مناسبت سے ایک حدیث جو بخاری میں ہے، اس کا ترجمہ، بلکہ میں چاہوں گی کہ یہ متن بھی، حدیث بھی یاد کر لیں. اس لیے میں نے کوسچن رکھا، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. اس کی عربی عبارت، ان الجنت تحت ظلال السیوف، بے شک جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. کیا سمجھا ہے؟ یہ ٹھنڈی چھاؤں میں، لمبی نیندوں میں، آرام دہ بستر پر جنت پہنچ جائیں گے. تلوار تلے زندگی کیا آسان ہوتی ہے، اور جنت تلوار کے سائے تلے ہے. اور یہ ننگی تلوار کی مثال ہے، آپ خود دیکھیں کہ زندگی کس قدر کاٹ دینے والی، قربان کر دینے والی ہو، تب جا کے بندہ جنت داخل ہوتا ہے. جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. نیکسٹ کوسچن ہے، وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیونکہ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا منظر نامہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس مناسبت سے یہ تفصیل بھی اہم ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بعض صحابہ اس بات پر آمادہ نہیں تھے کہ وہ آپ کے لیے وفات اور موت کو مناسب سمجھیں. اس وقت بھی بعض لوگ محبت کی وجہ سے، عقیدت کے نام پر موت کا انکار کر دیتے ہیں. نہیں جی، وہ تو وصال تھا، وہ تو انتقال ہوا جی، یہ موت نہیں، یہ وفات نہیں ہو سکتی. تو اللہ اکبر، قرآن کو پھر سے پڑھیں. جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، فرمایا، اما بعد، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ زندہ ہے، ابھی فوت نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آل عمران 144 کے ساتھ یہ خطبہ دیا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہ تھے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے. یعنی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یہ آیت اس مقصد کے لیے اتری تھی، سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، یعنی ہمیں کیا ہو گیا تھا، ہم کس طرف جا رہے تھے، میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ میں گر گیا۔ تو سبحان اللہ، یہ کتنا واضح، اور بخاری میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لفظ کے ساتھ باب ہے، باب مرض النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ کی وفات سے متعلق باب۔ نیکسٹ کوسچن ہے، حسبون اللہ کا پس منظر، یہ آیت ہے آل عمران 173،
وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام اس آیت کا کس طرح مستاق بنتے ہیں؟ جب واقعہ حمراء الاسد پیش آیا، یہ غزوہ احد کے فوراً بعد کا ہے، ابھی مسلمانوں کے کچھ زخم تازہ تھے، جب کفار کے مکہ لوٹنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے زخمی صحابہ کے ساتھ حمراء الاسد، جو مدینہ سے 8 میل دور ہے تقریباً، ہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ابو سفیان جو اس وقت مشرکین کی قیادت کر رہا تھا، مسلمانوں کے تعاقب کی اطلاع ملی تو اس نے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج بھیجا کہ میں نے بڑا لاؤ لشکر تیار کیا ہوا ہے اور میں مدینہ پر پھر سے حملہ کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر مسلمانوں میں خوف اور کمزوری کے بجائے مزید ایمانی قوت پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا،
ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کوئی خوف، کوئی دھمکی، کوئی خبر جو دل کو پریشان کرے، زبان پکار اٹھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دل اور قدم کو مضبوط کر دیتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، مال نہ دینے والوں کے لیے، یعنی اللہ کی راہ میں، قرآن میں کیا وعید آئی ہے؟ سورہ آل عمران آیت 180 کی روشنی میں، ایسے لوگوں کو توق پہنایا جائے گا لوہے کا گردن میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے کچھ مال دیا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی اور وہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ اسے اپنے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا، یعنی وہ سانپ اسے اپنے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور اس سے کہے گا، میں ہوں تمہارا مال، میں ہوں تمہارا خزانہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، آل عمران آیت 180،
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر۔
نیکسٹ کوسچن ہے، آل عمران کی آخری آیات سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ آل عمران آیت 190 سے،
ان فی خلق السماوات والارض،
اس آیت سے آخر سورت تک کی آیات بڑی فضیلت والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار کھول کے اس حصہ کو تلاوت کیجیے گا، آل عمران 190 سے آخر تک، بڑا ہی ایمان بوسٹنگ ہے، اور توفیق ملے تو تہجد میں معمول بنا لیں۔ رات کے کسی حصے میں اٹھیں، وضو کریں اور صحن یا ٹیرس کھلی جگہ پہ آئیں، آسمان کو دیکھیں اور ان آیات کی تلاوت کریں، لٹرلی دل کی دنیا بدل جاتی ہے الحمدللہ۔ سورۃ النساء شروع ہوتی ہے تو سورۃ النساء کا زمانہ نزول اور اس کا موضوع، اس سے متعلق سوال ہے۔ سورۃ النساء مدنی سورہ ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء ایسے زمانے میں نازل ہوئیں جب میں رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی۔ ویسے بائی دا وے، ہماری شادی کے بعد، سسرال میں آنے کے بعد، شوہر کے گھر میں آنے کے بعد، کیا کوئی قرآنی زندگی ہے؟ کوئی قرآنی تعلیم زندگی میں آئی ہے؟ یہ پہلا پڑھا بھی بھول چھوٹ جاتا ہے، سوچنے کی بات ہے، بڑی تعلیم ہے۔ خاص طور پر یہ دو صورتیں اور عورتوں کے مسائل کی وجہ سے اس کا نام سورہ النساء ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، حق کے وراثت ادا نہ کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے اور حق وراثت ادا کرنے والوں کے لیے کیا بشارت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وراثت کو حدود اللہ قرار دیا ہے، اللہ کی حدود، بارڈر لائن، یعنی اس کی حکم عدولی، اللہ کی لمٹ لائن کو کراس کرنا ہے، یہ کم نہیں ہے۔ جیسے سرحد کا بارڈر ہوتا ہے، آپ ذرا ہاتھ تو لگا کے دیکھیں، قدم تو بڑھا کے دیکھیں، کرنٹ چھوڑا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ، زندگی خطرے میں، عمر بھر قید اور پتہ نہیں کیا کچھ سزائیں، آئے روز آپ خبریں دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں اور ان کی نافرمانی، حکم ادوری، اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور چیلنج کرنا ہے، جس کا نتیجہ ہمیشہ آگ کی صورت، اس پر عذاب مہین، رسوا کر دینے والے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اور اس حکم کی اطاعت جنت اور فوز عظیم کا وعدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ النساء میں آیت 11 سے جو حقوق وراثت اور وراثت کی فرضیت کی آیات ہیں، یوصیکم اللہ، اللہ کی وصیت، اور پھر بار بار جو آیات اور الفاظ ہیں، فریضتم من اللہ، وصیتم من اللہ، تلک حدود اللہ، یہ کس سے متعلق ہیں؟ یہ وراثت کی فرضیت، وراثت کی ادائیگی کا حکم ہے۔ فرمایا، وصیتم من اللہ واللہ علیم حلیم، تلک حدود اللہ ومن يطع اللہ ورسوله يدخله جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وذلك الفوز العظیم ومن يعص اللہ ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مہین۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں وراثت، حقوق کی ادائیگی اور اپنی فرما برداری کرنے والوں میں بنائے، اور ان لوگوں میں جن کے لیے اللہ نے اپنی اطاعت پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، وذلک الفوز العظیم، اور ان سے بچائے جن کے لیے اپنی نافرمانی اور اس پر وعید سنائی ہے۔ آخری کوسچن اس بارے میں دل کی زندگی کا سوال ہے، اور یہ دل کی نرمی سے حاصل ہوتی ہے، تالیف قلب کی دعا ہے، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم ألف بين قلوبنا۔ خاص طور پر اے اللہ دین کے رستے میں دلوں کو جوڑ دے۔ اللهم ألف بين قلوبنا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، اے اللہ ہمارے معاملات کو آپس میں جوڑ دے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، آپس کے تعلقات کو درست کر دے، اور ہمیں سلامتی کے رستوں کی ہدایت نصیب فرما، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ پارا مکمل ہوا۔